آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تو بہت دور ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان 1500 سال کا زمانی فاصلہ ہے، اور ان کا علم اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہوں نے کی تھی، ان چیزوں میں کوئی آدمی ان کے مساوی ہو ہی نہیں سکتا، یہ اب ناممکن ہے۔ کتابیں چھپ کے آ گئی ہیں اور ان میں روایات لکھی ہیں، اور ان روایات کی جرح اور تعدیل ہوتی رہتی ہے، سب کرتے ہیں، محدثین بھی اور اس کے بعد والے حضرات رحمہ اللہ، اور پھر تحقیق بھی کرتے کہ کون کس روایت میں کیا کہتا ہے اور راوی کون ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عمل کو صحیح حدیث پہ، حتیٰ کہ قرآن کے حکم پہ ترجیح دینا، یہ بہت باریک نقطہ ہے، اور بڑی کتابوں میں اس پر بحث کی گئی ہے کہ کوئی چیز جو ظاہر میں ہم کتاب و سنت میں دیکھتے ہیں لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل اس کے علاوہ کچھ اور ملتا ہے، تو مجموعی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جس فعل پہ فتویٰ دیتے ہیں یا دیا جا سکتا ہے، وہاں پہنچ کے سب یہی کہتے ہیں کہ اگر سنت میں یہ چیز شامل ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے ضرور کرتے، ان کا ترک کر دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام امت نے نہیں اپنایا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہیں کیا۔ ایک تو دلیل یہ دیتے ہیں، اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ اس کام کے کرنے میں زیادہ ثواب ہے، تو زیادہ ثواب تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حریص تھے، حریص اچھے سنس، کہ وہ سب سے زیادہ لپکنے والے تھے کہ وہ کام کریں۔ اب ایک طرف کوئی کتاب اور سنت میں بات آئی ہے، دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ان کا عمل زیادہ قابل اعتماد ہے، اس لیے کہ وہ ثواب کے معاملے میں اس امت سے زیادہ حریص تھے۔ اچھی چیز کی حرص کرنا، اچھی چیز کے لیے لپکنا، ایک دلیل، اور دوسرے یہ کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، یہ ان کے دور میں تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تصور بھی اس چیز کا، اس گناہ کا نہیں کیا جا سکتا۔ بہت حوالے اس پہ مل جائیں گے، سر دست بس ایک چھوٹا سا حوالہ دے دیں جو اس وقت ذہن میں ہے، اور وہ ہے خلافت و ملوکیت۔ مولانا مودودی صاحب کی جب اس پہ بحث ہوئی اور لوگوں نے اس پہ اعتراضات کیے، تو اس کے آخر پہ جو ضمیمہ ہے آپ اسے پڑھ لیجئے، اسے دیکھ، وہاں غالباً حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حدیث کے معاملے میں بالکل قطعاً جھوٹ کے روادار نہیں تھے۔ ہم کئی مرتبہ محض اپنے حافظے سے حوالہ دیتے ہیں، اور الحمدللہ جب یہ اس میں کہہ دیں کہ غالباً یا یاد ایسے پڑتا ہے، تو اس حوالے کو آپ چیک کر لیا کیجئے، وہ مل جائے گا ضرور۔ ممکن ہے کہ کتاب کا حوالہ دینے میں کوئی تسامح ہو گیا ہو، یا ممکن ہے کسی جلد کا حوالہ دینے میں، لیکن بہت سے لوگ جب سنتے ہیں تو وہ تصحیح بھی کر دیتے ہیں، الحمدللہ ان کی تصحیح، اللہ انہیں جزائے خیر دے، سر آنکھوں پہ، اور خوشی ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کی تحقیق کر لی۔ ہم نے ایک شعر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی شان میں مصحفی کے متعلق کہا تھا کہ غالباً یہ مصحفی کا شعر ہے۔ ایک صاحب نے مہربانی کی، بڑا کرم فرمایا اور پیغام بھیجا کہ یہ شعر مصحفی کا نہیں، جرت کا ہے، بہت اچھا کیا۔ انہی کا ہوگا بھائی، دیکھو ہم نے بھی احتیاط کے طور پہ وہاں یہ نہیں کہا کہ مصحفی کا ہے، بلکہ ہم نے کہا غالباً ان کا۔ جس حوالے کے بارے میں ہمیں ہزار روایتوں میں سے ایک پہ بھی شبہ ہو جائے، ہم اسے یقین سے بیان اسی لیے نہیں کرتے کہ اللہ نہ کرے ہم ان جھوٹے لوگوں میں شمار ہوں جو دین میں جھوٹ کو کسی اپنی غرض سے ملاتے تھے ولیعز باللہ، اور اس کے باوجود اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأ۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کا دور 1500 سال، پھر وہ سچائی کا دور اور ہمارا دور جھوٹ کا، یہ ساری باتیں آپ پیش نظر رکھیں۔ اس کے باوجود تابعین تبع تابعین وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی باتوں کو صحیح احادیث اور کتاب و سنت سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس پر بھی اسی لیے ترجیح دیتے تھے، وہ جو دو وجوہ ہم نے ابھی بیان کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے آدمی کو آپ دیکھیں جس کی تربیت کا کوئی ٹھکانہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں بھیجے گئے، ان کے والد عبدالعزیز وہ امیر المومنین بن جاتے، عبد الملک کی جگہ انہوں نے آنا تھا، لیکن قضاء اور قدر ہے، ان کا انتقال ہو گیا اور عبد الملک آ گئے، اور عبد الملک کے یہ بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے، اور ان کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد نے مدینہ منورہ بھیجا تربیت کے لیے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں کا تارا تھے اس نسل کا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آئی تھی۔ اس کے باوجود وہ اتنے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل اور قول کو دیکھتے تھے، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں یہ تعلیم پائی تھی کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص، ابن سعد نے طبقات میں اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے ان سے پوچھا کہ حضرت نفس کی خواہشات دین کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، آدمی اس میں کس طرح گمراہ ہو جاتا ہے، کس طرح اپنی خواہش نفس کو اس میں داخل کر دیتا ہے، اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا الزم دین السبی فی الکتاب، تم نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جب یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو رٹا لگاتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، رٹا لگاتے ہیں نا۔ ہم سعودیہ میں گئے ایک مرتبہ اور وہ صبح اپنے بچوں کو عقیدہ پڑھا رہے تھے، اور سارے بچے جیسے ہوتا ہے بچے کسی شعر کو آواز ملا کر پڑھتے ہیں، تو وہ بچے زور زور سے پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کائنن عرشہی بائنن خلقہی، یہ عقیدہ دہرا رہے تھے۔ ہم نے ایک بچے سے پوچھا کہ بچے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا لا ادری، نہیں معلوم۔ ہم نے کہا، پھر اس نے کہا جیسے استاد پڑھاتا ہے ویسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہی کہا، انہوں نے کہا اپنے عقیدے کو اس طرح رٹا لگا لو، اپنے عقیدے کو اس طرح مضبوطی سے باندھو کہ تمہیں سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امت میں عقیدہ چھوڑ گئے ہیں، بس اس کو اس طرح یاد کر لو جس طرح بچے اپنے مکتب میں، اپنے مدرسے میں یاد کرتے ہیں۔ اب بچے کو ہر چیز کا مطلب کیا پتا، اللہ ایک ہے، اب کوئی فلسفی اس کے سامنے بیٹھ جائے اور دیہاتی آدمی ہے، وہ کہتا ہے اللہ ایک نہیں ہے، میں تمہیں ثابت کر کے دکھاتا ہوں، کہاں اس کا فلسفہ اور پڑھا لکھا اور کیا کیا، اور کہاں یہ بیچارہ دیہاتی آدمی یہ اس کے ساتھ کیا بحث کر سکتا ہے۔ اس لیے عقیدے میں ایک کام کی بات اور بھی آپ سے عرض کریں، یاد رکھو عقیدے میں اجتہادات نہیں ہوا کرتے، جس طرح کے اجتہادات فقہ اصغر میں ہوتے ہیں فقہ اکبر میں نہیں ہوتے، یہ سارے بیانات ایک سے ایک مربوط ہیں۔ لوگ بیچ میں سے ایک مثلا دسویں بیان کو چن لیتے ہیں، پہلا انہیں یاد بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا، اب کون جائے پھر دسویں بیان کی طرف اس کی تشریح کرے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ عقیدے میں اس طرح کے اجتہادات نہیں ہوتے جس طرح اجتہاد فقہ اصغر میں ہوتے ہیں۔ اور دوسرے، عقیدہ جو بالکل بچوں کی طرح رٹا ہوا ہوتا ہے وہ امت میں شروع سے ایسے ہی چلتا ہے۔ اب کسی انسان کو اس کے دلائل پتہ ہیں یا نہیں پتہ، اللہ ایک ہے یا معاذ اللہ شرک ہے ذات پاک میں، ان بحثوں میں جب پڑتا ہے تو پھر ایک آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مروین عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ الزم دین الصبی فی الکتاب، جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا اس طرح، والعرابی، اور جس طرح کسی دیہاتی کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے، اس بڑوں سے سنتا ہے کہ اللہ ایک ہے لہذا اللہ ایک ہے بس، اور پھر فرمایا کہ والحما سوا ذالک، اور اس کے علاوہ جو بحثیں ہیں بھول جاؤ انہیں، بس اپنے عقیدے کو محفوظ رکھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو عقیدہ دیا وہ عقیدہ رٹ لو، یاد کر لو، اور اس کے علاوہ ادھر ادھر کی رائیں بند کر لو، آنکھیں مت چڑھو۔ اس لیے یہ جو عقیدے کے بدعتی اب پیدا ہو گئے ہیں اور اہل السنہ کے عقیدے سے ہٹانا چاہتے ہیں، یہ ساری سیریز اسی لیے، ہمیں صرف دو باتوں سے غرض، ایک یہ کہ ہم اہل السنہ کے عقیدے پہ قائم رہیں اور اس کا دفاع کریں، اور اس پر جو اب حملے شروع ہیں ہم اس کا جواب دیں۔ ہم نہ بولیں، بہت عرصہ تک یہ تماشے کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، آخر اللہ کی توفیق سے استخارے کے بعد اس باب کو کھولا ہے کہ یا اللہ ہم کیا کریں، حالانکہ مناظرہ، بحث، جدال اس سے ہم کوسوں دور ہیں اور طبعی طور پہ متنفر ہیں، طبعی طور پہ نہیں جی چاہتا، لیکن اب حد ہو گئی ہے کہ معتزلہ کے، خوارج کے، مرجئہ کے عقیدے محض عقل کی بنیاد پہ، محض عربی ادب کی بنیاد پہ، محض اپنی جہالت سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ ہمیں ڈر لگا اس آیت کریمہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے متعلق ہی فرمایا تھا کہ اس وقت اللہ نے اگر کسی کو علم دیا ہے اور وہ حق کے لیے نہیں بولے گا تو اللہ کی لعنت پڑے اس پہ، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اس پہ پڑے۔ یہ حدیث سونے نہیں دیتی، یہ حدیث چین کی زندگی بسر کرنے نہیں دیتی کہ اہل السنہ کے عقیدے پہ حملے ہو رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہے۔ اور دوسری چیز، عقیدے میں ہم ذرہ برابر، ہم ماتریدی سے اشعری نہیں بننا چاہتے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم لوگ مرجئہ کا عقیدہ لے لیں، ہم لوگ خوارج کا، روافض کا، معتزلہ خاص طور پہ ان کے عقیدے اپنا لے، وہ کیوں بھی بھیا کس قیمت پہ؟ اور دوسرے تقلید پہ، کہ ہمیشہ تقلید کے پابند رہو۔ ہم بتائیں گے آپ کو آخر پہ انشاءاللہ، امید ہے اللہ نے اگر اسے پورا کرا دیا تو ہم تین مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھو عقیدے میں تحریف ایسے ہوا کرتی ہے۔ اور دوسری چیز تقلید میں، کہ لازم ہے تقلید، جو شوافی ہیں وہ بھی حق پہ ہیں، وہ کرتے رہے. جو حنابلہ ہیں، جو موالک ہیں، جو احناف ہیں، سب حق پہ ہیں. اس عدم تقلید کا بند مت اس کی راہ کو کھولو، اس کا بند مت کاٹو. اس عدم تقلید کی راہ اس سے بچو. چار یہ فقہ ہیں، پانچویں فقہ جعفریہ ہے، اور چھٹی ابن حزم اور ظاہری اور یہ سارے ہیں. ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے اپنے ائمہ کی تقلید کرو، اور جو تقلید نہیں کرتے اب وہ ایک نئی فقہ یورپ میں اور امریکہ میں اور آسٹریلیا میں، یہ ساتویں فقہ کسی زمانے میں بن جائے گی، اور یہ غیر مقلدین ہوں گے، اور اس طرح سے کہ سارے ائمہ کے برعکس ایک محض اپنی نفسانی خواہشات، چاہے وہ جن سے مخالف کے طور پہ ہوں اور چاہے وہ شرب و عقل، اس میں رخصتیں اور اس میں حرام کے کھانوں کو حلال کرنا اور ریشم کو پہننا، یہ ساری چیزیں وہ اجتہاد کے ذریعے مختلف ذرائع سے جائز قرار دے دیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. ایک نیا فرقہ ہے یہ جس کی بنیاد پڑ گئی ہے، اور یہ آہستہ 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 100-200 سال میں ظاہر ہو جائے گا. اس لیے اللہ کا شکر ہے ہم انہی لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جن کے متعلق ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں. حضرت رسالت پناہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک گروہ ہوگا اہل علم پہ مبنی، اور وہ قیامت تک حق کو پھیلاتے رہیں گے اور غالب رہیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اتباع اتنی ضروری ہے. بحث تو ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب کے متعلق، ڈاکٹر اسرار صاحب کے متعلق، لیکن بیچ میں چونکہ یہ ٹاپک آ گیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اتباع کا، اس لیے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ دو باتیں، ایک حوالہ ہم نے دیا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک آج عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ثابت کر رہے ہیں. یہ دو حوالے اس لیے پیش کیے کہ یہ کوئی نئی فکر نہیں ہے جو ہم دے رہے ہیں، اکابر میں یہی چلی آئی. ماتریدی، اشعری اور تمام مقلدین رحمہم اللہ انہی چیزوں کے قائل ہیں، فقہ اصغر میں بھی، اور ہم بات کر رہے ہیں فقہ اکبر کی، عقیدے کی. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے، کیا کہنے ان کی جوانی کے. انہوں نے مدینہ منورہ میں جب گورنر بنے، داماد تھے اور بیٹے تھے شاہی خاندان کے، انہوں نے نماز پڑھائی مسجد نبوی میں، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی نماز دیکھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم ایسی ہی نماز پڑھتے تھے جیسے آج اس نے پڑھائی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور تابعین تو ظاہر ہے کہ تابعین تو پھر ان کے ساتھ ساتھ تھے ہی رحمہم اللہ. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات آپ سے عرض کی کہ انہوں نے کہا جس طرح بچے رٹ لیتے ہیں نا، بالکل اسی طرح اپنے عقیدے کو رٹ لو، اور اس کے علاوہ کسی کی مت سن. ایک اور راوی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب کو. یہ سالم بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر کے، اور وہ بیٹے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. انہیں خط لکھا اور سالم فتویٰ دے دیں، یہ مدینہ منورہ کے فقہائے اشعرہ یا فقہائے سبعہ میں شمار ہوتے ہیں. اور انہوں نے لکھا خط کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نام، اما بعد، حضرت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد کہ میں اس پریشانی میں ڈال دیا گیا ہوں، مبتلا کر دیا گیا ہوں ایک بہت بڑی ذمہ داری میں، جو ذمہ داری اس امت کی طرف سے مجھے ہوئی ہے، من غیر مشورت منی، کسی نے مجھے مشورہ نہیں لیا کہ ہم تمہیں امیر المومنین بنا رہے ہیں، ولا ارادتن، یعلم اللہ ذالک، اللہ جانتا ہے کہ میرے تو ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا کہ میں اس مملکت کا امیر بن جاؤں گا. فاذا اتاک کتابی ھذا، حضرت جب میرا یہ خط جناب والا کی مجلس میں پہنچے، فاکتب الی بسیرت عمر بن الخطاب فی اہل القبلہ و اہل الاحد، تو مجھے لکھ بھیجیں کہ آپ کے دادا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کیا طریقہ کار تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے قوانین کیا تھے، جو ان کی مملکت میں غیر مسلم رہتے تھے ان کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل کیا تھا، عیسائی، یہودی، ہندو، براہمن، بدھ مت کے لوگ، یہ سب رہتے تھے نا عرب ممالک. تو لکھا کہ حضرت اپنے دادا کا لکھ بھیجے کہ حضرت مملکت کو، خلافت کو کیسے چلاتے تھے. فَإِنِّي سَائِرٌ بِصِيرَتِهِ، میں چاہتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کروں، اپنی زندگی کے تمام اعمال اپنی حکومت میں ایسے ہی کروں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تھا. ان عاننی اللہ علی ذالک، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے مجھے توفیق دی، تو میں اپنی خلافت کو ایسے ہی استوار کر دوں گا جیسے آپ کے دادا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی، آپ میری مدد فرمائیں اور مجھے لکھیں. کوئی نہیں اٹھا، سوچو بچوں، کوئی نہیں اٹھا جس نے کہا کہ عمر کیا چیز ہے، کتاب و سنت، کتاب و سنت. یہ تقلید شخصی ہے. ایک شخص کے پوتے کو خط لکھا ہے کہ مجھے میرے دادا کا عمل بتاؤ. اب یہ جتنے لوگ اس امت میں گمراہ پیدا ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں تراویح تو عمر کی سنت ہے، عمر کی سنت ہے، ارے یار فرض کر لو عمر کی سنت ہے رضی اللہ تعالی عنہ الف الف مرہ، اگر ان کے بھی طریقہ اور ان کی سنت ہے تو بھی یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ انی سائرم بصیرتہ ہی، میں چاہتا ہوں کہ اس طریقے پر عمل کروں جو طریقہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تھا. بہت جگہ یہ چیز مل جائے گی. ابن عبد الحکم نے جو عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کی ہے وہاں یہ روایت دیکھ لیجیے گا. اس لیے یہ ہے وہ تقلید شخصی. ان نے یہ نہیں لکھا کہ مجھے کتاب و سنت سے بتا دیجئے، انہوں نے صاف لکھا کہ اپنے دادا عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ بتائیں، خلافت ان کے زمانے میں کیسی تھی. ایک اور حوالہ بھی دیں. حاجب کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھا اور وہ لوگوں سے اس دن خطاب فرما رہے تھے جب وہ خلافت پر سریر آرا ہوئے، جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے خطبہ دیا. خلیفہ جو اپنی پالیسی کے متعلق پہلی تقریر کرتا تھا، حضرت ابوبکر نے کی تھی، عمر نے کی تھی، عثمان نے کی تھی، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سب نے کی تھی. تو انہوں نے اپنے پہلے خطبے میں یہ کہا کہ الا یاد رکھو لوگو، انما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح حاصل ہوگی میرے تمام شعبوں میں، وصاحباہو، اور میں ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کی پیروی کروں گا. فہو دین ناخذ بہ، یہ دین ہے جسے ہم اس سے لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ابوبکر اور عمر کا طریقہ کار، یہ دین ہے. اب یہ جو گاتے پھرتے ہیں نا کہ عمر اور ابوبکر کو بھی کتاب و سنت پہ پرکھا جائے گا، وہ کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں فہو دین ناخذ بہ، اور ہم ان سے دین کو لیں گے اور اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے اور جو چیز ہوئی، وما سن سواہما، اور جو کچھ ان دونوں حضرات کے علاوہ کہا گیا ہے ہم اسے مؤخر کر دیں گے، پیچھے ڈال دیں گے. دین میں لوں گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں دین کو لوں گا پہلے دونوں خلفاء سے رضی اللہ عنہ، یہ جو ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں اور یہ فکر آپ کو دے رہے ہیں کہ خلافت راشدہ در حقیقت نبوت ہی کا تکملہ ہے، یہ بات ہم نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے سیکھی ہے، اور اب جب بعد میں پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اب یہ حوالہ آپ کو ملے گا نہیں، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ حوالہ جو ہے ابن رجب نے ایک کتاب لکھی ہے جامع العلوم والحکم، اس میں دیکھ لیجیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دین حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ابو بکر اور عمر کا طرز عمل ہے. اب جو لوگ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے طرز عمل سے دور جا پڑے ہیں انہیں کیا نام دیں؟ ہمیں کوئی خدا کا خوف نہیں جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کو جواب دینا ہے اس لفظ گمراہ کا، پھر کہتے ہیں تم ہر ایک کو گمراہ ہر ایک. کیسے نہ کہیں یار، اہل سنہ کا مسلک حق ہے، اللہ تعالی کی توفیق سے ہم اہل السنہ کے مسلک پر مرنے اور جینے کا عزم کیے ہوئے. جو شخص ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے طریقے کو نہیں مانتا اور کتاب و سنت پہ پرکھنے کی ترغیبیں دیکھا کہ پرکھو 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 اس کو بھی، وہ جو مرضی ہو، وہ جس فرقے میں جائے وہ اہل السنہ میں سے نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایک اور بھی حوالہ دے دیتے ہیں، یہ تقلید شخصی نہیں ہے، عون ابن عبداللہ کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ مجھے بلایا تو مجھ سے ایک مسئلے پہ بات کی، حکومت کو کوئی مسئلہ تھا، تو فرمانے لگے جو تم فتویٰ دے رہے ہو کیا دو انصاف پسند لوگ تمہارے اس فتوے کی تائید کوئی روایت ان کی طرف سے کر سکتی ہے؟ اور پھر کہا عدلان عندک، دو بہت قابل اعتماد آدمی کیا تمہارے اس فتوے پہ اگر وہ زندہ ہوتے تو مہر لگا دیتے؟ مراد یہ ہے تمہارے پاس ان کے اسوہ حسنہ کی کوئی دلیل؟ عندک عمر و ابن عمر، ایک عمر رضی اللہ عنہ، کیا تمہارا یہ فتویٰ ان کے دور میں بھی ایسے ہی؟ اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر؟ قال قلت نعم، میں نے کہا حضرت بالکل میرے پاس ان کی روایات ہیں، وہ اس مسئلے میں رضی اللہ عنہما یہی فتویٰ دیتے تھے. تو فرمایا انہما، وہ جو دونوں تھے نا وہ بہت بڑے لوگ تھے، اور یہ ان کی بڑائی ہے، یعنی مراد یہ کہ کتاب و سنت کو انہوں نے سمجھا اور اسے قائم رکھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے، یہ جو اب قصہ بات سنانے لگے ہیں اس سے فتویٰ نہ لے لینا، یہ صرف ہم اپنے موقف کی تائید میں سنا رہے ہیں کہ اہل السنہ ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اپنے عقیدے لیتے رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کبھی بے ادبی نہ کرنا، کبھی گستاخی نہیں، حتیٰ کہ تمہاری عقل میں بھی آتا ہے نا کہ اس نے کیوں یہ گناہ کبیرہ کر لیا تھا، اس کتاب میں یہ اور کتاب میں، چپ کر کے خاموشی سے گزر جاؤ، ہمیشہ ان کا نام ادب اور احترام سے لیتے رہو، تمہیں کسی نے مفتی اور قاضی نہیں بنا دیا، اور نہ قیامت میں تمہاری قضا کوئی قائم ہو جائے گی. نہیں سمجھ میں آتا، کوئی پوچھتا بھی ہے تو کہو بھی بڑوں سے پوچھو، اور سے پوچھو، مجھے نہیں پتا، میں ہر حال میں ان کا ادب اور احترام کرتا رہوں گا، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی عزت اور احترام کرتے تھے. اللہ نے حکم دیا اور اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجلس میں، اور خود آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے، اتنے چنے ہوئے یہ میرے بندے ہیں، سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو نبوت دے دی ہے اور یہ اس شرف سے پیچھے رہ گئے ہیں، واقعی ان میں کیا فرق ہے؟ اور وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے کہا کہ اللہ نے انہیں بخش دیا، اللہ نے انہیں معاف فرمایا. اس لیے یہ بات دیکھو کیا ہے، ایک آدمی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اس کا تلقت امراتی، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وانا سکران، اور میں نے شراب پی ہوئی تھی، بہت نشے میں چور تھا، اور میں نے قال الزہری، زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ امام شہاب زہری ہیں نا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ ایک انگریز جرمن نے زہری رحمت اللہ علیہ پہ اور ابو ہریرہ رحمت اللہ علیہ پہ کتاب لکھ دی، اور اس نے پوری قوت لگا کر یہ ثابت کیا کہ یہ جو ابو ہریرہ ہے نا، یہ جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا۔ معاذ اللہ، کسی صاحب نے پیاز کا قصہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیاز کے تاجر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ پیاز بہت کم دام لگے ہیں اس کے، ان کا میں تمہیں زیادہ دام کرا دیتا، اور جھوٹی حدیث گھڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دی۔ یہ روافض بھی اس کو روایت کرتے ہیں، حالانکہ ہم خود کہتے ہیں یہ جھوٹ، غلط بات۔ اس طرح کی بے سر و پا چیزیں اسی طرح کی اس نے جمع کر دی۔ وہ کتاب جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زہری رحمت اللہ علیہ کے خلاف لکھی گئی، اس کا انگلش ترجمہ ہو گیا، وہ ترجمہ ان لوگوں نے پڑھ لیا، اور ان گمراہ کن کتابوں کو، وہ حبیب الرحمان کاندھلوی، تمنا عمادی، یہ سارے جو لوگ تھے، ان کی کتابیں پڑھ کے یہ پچھلی نسل گمراہ ہوئی ہے۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو غامدی مکتبہ فکر کے حضرات اب بیان فرماتے ہیں، اور وہ گمراہیاں انہوں نے، یہ پچھلی نسل میں شروع نہیں ہوئی تھی، یہ ان مستشرقین کی کتابوں کو حوالے کے بغیر نقل کرتے ہیں۔ ہم بتائیں گے انشاءاللہ کسی موقع۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوئی نئی گمراہیاں نہیں لا رہے، یہ گمراہیاں پچھلوں میں بھی ہیں۔ آپ اس حلقے کے کسی فرد سے پوچھئے زہری، وہ یہ کہیں گے کہ زہری ایسا تھا۔ ہم نے خود ان کے منہ سے سنا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر زہری ہمارے زمانے میں ہوتا، شہاب زہری، تو ہم اس کو قتل کر دیتے، کیونکہ شریعت کا تانا بانا اس نے بنا۔ پوری امت جس پر اعتماد کرتی چلی آئی ہے، امام مالک کیا اور بخاری کیا اور مسلم کیا اور دیگر محدثین کیا رحمہم اللہ، سب اس کی روایت کو لیتے رہے، اب یہ آ کر اس شخص کو زیر بحث لا کے متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ در پردہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ زہری کی تمام روایات کا انکار کر دیا جائے۔ کیوں غار حرا کی باتیں چبھتی ہیں؟ کیوں غار حرا کا انکار ہوتا ہے؟ اس لیے کہ زہری اس میں شامل ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ آپ یہ گمراہیاں کہاں سے لے رہے ہیں اور یہ گمراہیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ہیرا پہ پہلی وہی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ اس حدیث میں زہری رحمت اللہ علیہ آتے ہیں۔ زہری رحمت اللہ علیہ سے اعتبار اٹھانا اور زہری کو شیعہ قرار دینا اور یہ کہنا کہ زہری پہلا شخص ہے جس نے شیعت کا تانا بانا بنا تھا، آپ ہوش کریں، آپ حدیث کی جڑ اکھیڑ رہے ہیں، اس پہ بھی نہ بولیں اور ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتے رہیں۔ کیوں؟ ہم اہل السنہ کا حق بنتا ہے کہ ہم دفاع سے بڑھ کے خود ان گمراہیوں پہ جارحانہ حملے کریں اور ہم انہیں بتائیں کہ تم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ زہری ہیں رحمت اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ ان کی بات مانتے ہیں۔ زہری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس کو شراب کی حد میں درے لگائے جائیں، اور اس نے چونکہ طلاق دے دی ہے، اس لیے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرا دی جائے۔ یہ ہے وہ چیز کہ نشے میں طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ فتویٰ نہ دینے بیٹھ جانا، مفتیوں کے پاس بھیج دو، وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہم اس واقعے سے جو بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں زہری رحمت اللہ علیہ، حتیٰ کہ حدثہ، ان کے سامنے بیان کیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ ابان ابن عثمان بولے، ابان بن عثمان بن عفان، خلیفہ ثالث، امیر المومنین، خلیفہ راشد، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، اور سعد رضی اللہ عنہ نے ان کی حمایت اور دفاع اور اشرہ مبشرہ سب مانتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب مانتے تھے. ان کے بیٹے ابان، وہ کہتے تھے کہ میرے والد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فتویٰ تھا، وہ فرماتے تھے کہ ایک تو پاگل طلاق دے دے اس کا اعتبار نہ کرنا، اور ایک نشے میں چور طلاق دے دے اس کا اعتبار نہ کرنا. فقال عمر، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے کہا، تامرونی، اچھا تم لوگ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اس کی بیوی کو اس سے الگ کر دوں اور شراب کی حد جاری کروں، اور یہ دیکھو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کیا تھا اور اس کو شراب کی حد لگوائی تھی اور بیوی کو واپس کر دیا تھا، یہ ابان بن عثمان کا فتویٰ ہے، اور جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فتویٰ آ جائے گا میں بالکل اپنی رائے پہ نہیں رہوں گا، میں یہ کہتا تھا کہ اس کو اور اس کی بیوی کو الگ کر دو، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے نہیں، بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی. خلاصہ یہ نکلا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ نشے میں ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طلاق واقع نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا تم لوگ مجھے فتویٰ دے رہے ہو کہ بیوی کو الگ کر دوں، اور یہ دیکھو ابان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے فتویٰ دے رہے ہیں کہ خلافت راشدہ میں ان کی بات ایسے نہیں ایسے تھی، میں ضرور وہ بات کروں گا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کرتے تھے. گننے لگ جائیں تو دو چار نہیں، دس بیس نہیں، سینکڑوں روایات مل جائیں گی کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور خلافت راشدہ کس طرح تابعین چمٹے رہے اس راہ سے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی راہ تھی. اس لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دو، ایک حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل آپ کے سامنے ہے. ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ یہ دونوں حضرات اہل السنہ کے ائمہ میں سے ہیں. ہمارے نزدیک زہری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ائمہ میں سے ہیں، ہمارے نزدیک امام مالک اور یہ جو حضرات ہیں رحمہم اللہ، ان کو دیکھ کے ہم اس راہ کو اپناتے ہیں اور اس پہ قائم رہتے ہیں، الا یہ کہ ان کی روایت میں کوئی جھوٹا آدمی آ جائے اسے رد بھی کر دیتے. جی نہیں چاہتا کہ آگے بڑھیں، ہم آپ سے ایک روایت کہا تو دو کا تھا، تین کی بات کر دیتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی اس واقعے کے بعد ایک اور عزیز بھی تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. جی چاہتا ہے کہ ایک نقطہ ان کا بیان کریں تاکہ آپ دیکھیں دین سے کس قدر گہرائی میں جا کر مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے. وہ بچے جنہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ کتاب و سنت کے اصول کیا ہیں، جو ان حوالوں کی زبان نہیں پڑھ سکتے، جو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ان روایات کو جس کا حوالہ دیا، اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ کی جن روایات کا حوالہ دیا ہے، جو اس کے حوالے ہیں، ان کی کتابوں کے نام تک نہیں سنے، وہ بھی فرحت ہاشمی صاحبہ کی پڑھائی ہوئی بچیاں، وہ بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کا حلقہ، وہ بھی جناب والا غامدی صاحب کا حلقہ، یہ بچہ بچہ کتاب و سنت کتاب و سنت. ارے یار، علم کے میدان میں جنم تو لے لو، ڈھنگ سے اصول کی کوئی کتابیں پڑھ تو لو. قرآن اتنا مشکل کر دیا، قرآن اتنا مشکل کر دیا، تو تم اتنا آسان کر دو کہ گلی گلی محلے محلے بچے گاتے پھریں، آخر کوئی جگہ ہوگی نا جہاں باندھنا ہے، اور تم لوگ بھی اس قابل ہو کہ تمہارا کوئی حوالہ دے؟ بنیادی زبان نہیں آتی، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے ادب بھی نہیں سیکھا، چار فقرے اردو کے احترام سے نہیں بولے جا سکتے، اور چلے ہیں درس قرآن دے. اچھا، عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک حوالہ صرف ان بچوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے جو ہم اہل سنہ ہیں، بس دیتے پھرو گالیاں اور گمراہی کے فتوے ہم پہ لگاتے رہو. ہمیں اس اعتبار سے بھی اطمینان ہوتا ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، ہم اور تم اللہ کے حضور جب پہنچیں گے تو اللہ جانتا ہے کہ تم کیا عیب نکالتے رہے ہم میں اور تم کیا گالیاں دیتے رہے، اور اصل جو پوائنٹ تھا اس کی طرف نہیں آئے، اس کا جواب نہیں دیا، وہاں لا جواب ہو گئے اور شخصیت پہ آ گئے کہ یہ عیب اور یہ گالیاں. اچھا ہے یار، زندگی گزر گئی کہ ادارے کے لیے چندہ دو، پیسے جمع کرو، تو دوسروں کے مال سے یہ کتابیں خریدی، دوسروں ہی کے مال سے یہ سارا ادارہ بنا، اور اللہ کرے یہ ندوہ قائم رہے، قیامت میں بھی تم لوگوں کے نیکیاں جب ہمارے یہاں منتقل ہوگی تو آخرت بھی شاید تمہاری وجہ سے ہی بن جائے کہ تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ. اصل بات پہ آؤ، اصل بات کا جواب دو، تم اس قابل ہو کے درس قرآن دو، تم نے پڑھا کتنا ہے؟ بس ایک چھوٹی سی بات، ساری زندگی تم نے انجینئرنگ میں بسر کی، ساری زندگی تم نے میڈیکل میں بسر کی، ساری زندگی ماشاءاللہ آفیسر رہے، ماشاءاللہ سیکرٹری رہے، اب سفید بال ہونے، ریٹائرمنٹ کے بعد بڈھا ہو کے یاد آیا ہے کہ اب میں بھی تفسیر قرآن شروع کروں، میں بھی لوگوں کو درس قرآن دوں، خود سمجھے نہیں، زندگی کسی اور میدان میں گزری اور آئے ہیں اب اس میدان میں تاکہ کسی بھی طرح، جس طرح ہم اپنے فیلڈ میں اس وقت مانے گئے تھے، اب اس فیلڈ میں بھی مانے جائیں، اور اس فیلڈ میں بھی لوگ ہماری تعظیم اور عزت اور ہمارا نام آئے کہ ہم کتنے بڑے آدمی ہیں. اب اس نشست کے آخر پہ آپ سے تین اہم کام ہیں، ان کے متعلق درخواست کرنی ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ ادارہ، یہ لائبریری، یہ حفظ کا شعبہ اور افتاح کا، اور یہ جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم کے بعد آپ ہی کے دیے ہوئے سکوں، ڈالرز اور روپوں سے کام چل رہا ہے. کوئی مسلمان بھائی جتنے پیسے بھی دیتا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کی عالم اسباب میں بڑی اہمیت ہے، اور اسی کی وجہ سے بظاہر یہ سارے نیکی کے کام ہو رہے ہیں، اور نیکی ہی ہے حقیقتاً، یہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے تو ان کا احسان ہے، اور رد کر دے تو کوئی نیکی نہیں. وہ نیکی جسے اللہ رد کر دے اس سے بہتر وہ گناہ ہے جسے خدا معاف فرما دے. آج تک پوری زندگی، اللہ جانتا ہے سب سے بڑا گواہ وہ ہے، اور اس کے بعد ہر سننے والا اس کا گواہ ہونا چاہیے کہ تمام عمر انہی ریکارڈنگز اور اسی اہل سنہ کے مسلک کی خدمت میں گزری، اور اللہ کا شکر ہے دنیا میں کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جس سے ہمارا تعلق ہو سوائے اہل سنہ، اور ان میں بھی وہ ہمارے جو اکابرین رحمہ اللہ ہیں ان سے. کوئی تنظیم، کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جس کے پیسے سے یہ ادارہ چل رہا ہو. اہل تشیع، قادیانی، بریلوی، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، آج تک ایک پیسہ اور ایک پائی کا تعلق ان سے نہیں، اللہ ہی کا احسان کہ سب سے ملاقات ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، لائبریری دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی ایک تنظیم کے کسی ایک فرد نے کبھی ایک روپیہ بھی دیا اور ہم نے لے لیا، وہ بالکل ایسے نہیں۔ دنیا میں کوئی دوسرے نمبر پہ انٹیلیجنس ایجنسی کوئی ایسی نہیں ہے جس نے کبھی ایک روپیہ دیا اور ہم نے لے لیا۔ جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس ملک میں کام کر رہی ہیں یا دنیا میں کام کر رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے رابطہ نہ کیا اور قیمت نہ لگائی ہو، لیکن ہم ہر ایک کو سلام اور معذرت کے بعد الحمدللہ اپنے گوشے میں واپس آئے۔ اول تو گئے نہیں، گئے بھی تو اپنے گوشے میں واپس آئے، اور جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھیں اور کر رہے ہیں ہم ان سے بہت خوش ہیں کہ اللہ آپ کو مزید اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ کرے آپ حج اور عمرے پورے اخلاص کے ساتھ ایسے کریں جو اللہ قبول فرما لے۔ آپ اپنے والدین کی، بچوں کی تربیت خدمت کریں اور اللہ اسے قبول کرے۔ ہم خوش ہیں کہ نیکیاں آپ کریں، اور جو ظلم اور جو جھوٹ اور تہمتیں ہم پہ آپ لگاتے ہیں، خدا کرے گا کہ انشاءاللہ آپ کے ساری نیکی کے یہ اعمال قیامت میں ہم لے لیں گے، اس لیے کہ دنیا میں آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو، آپ کے جگر کی آگ بجھے، خوب بھڑاس نکال لیجئے۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ دنیا میں کسی انٹیلیجنس ایجنسی کسی سے کوئی پیسہ پائی، کوئی آیا بھی خود دینے، اور منتیں کی۔ ہم جانتے تھے ایجنسی کے، ہم نے کہا بھیا مسجد کے لیے اتنا سریا لیا، کچھ نہیں چاہیے، اتنا سیمنٹ دے دو۔ ایک عام مسلمان سمجھ کے اس کو کہا یہ نیکی کر دو۔ اس لیے جتنے بھی ہمیں گالیاں لکھتے ہیں اور جتنے بھی جملے کستے ہیں، ایک گناہ اطمینان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ دنیا میں آج دیکھو نا، تم لوگوں سے اپیل کر کے مانگ کے ہی مسجد بنا رہے ہیں، پانی کا، بجلی کا، ان چیزوں کا، قیامت میں بھی ایسے ہی چلا جائے گا۔ ہمارے اعمال تو ہیں نہیں کچھ کے، اس پہ اللہ کے فضل پہ ہی بھروسہ ہے، اور تمہاری جتنی مخلصانہ نیکیاں ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے حصے میں آ جائیں گی، اور اللہ کرے گا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ آپ کو بہت نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور آخری وقت میں آپ کو بالکل خدا برباد کر دے ان نیکیوں کو قبول کر کے، تاکہ یہ نیکیاں آخر کافر کی نیکی بھی تو کسی کام آنی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں ہمارے حوالے فرما دے، ہمارے ذمے کر دے۔ اس لیے کوئی ایجنسی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے کبھی بھی تعلق رہا ہو، کچھ نہیں۔ تیسرے نمبر پہ بڑی بڑی طاقتیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے 40-42 ممالک میں جانے کی، وہاں رہنے کی، اور وہاں کی تہذیبوں کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور حرام ہے جو کسی ایک ملک کا کوئی ایجنٹ ہمارے لیے، وہ ایجنٹی، یہ چیزیں بالکل کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، جنہوں نے کوشش کی وہ سب ہمارے سامنے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اور جو ان کے ایجنٹ بنے اور جنہوں نے ہمیں اس بازار میں لے جا کر بیچنے کی کوشش کی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے بر وقت خبردار کیا، اور ہم اپنی حماقت اور سادگی کی وجہ سے کہیں پھسل سکتے تھے تو پروردگار عالم نے حفاظت فرمائی، اس کا بڑا احسان ہے۔ تو اس لیے بھیا اس ادارے میں کوئی ایجنسی ایک پائی کی روادار نہیں، کسی ملک سے ہم مدد لیں، اس کی نمائندگی کریں، قطعاً ایسے ہی ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح ہم کسی بھی گمراہ طبقے اور فرقے کے نمائندے ایسے بھی نہیں۔ رزق کے جتنے اسباب اللہ کے علاوہ ہیں، قطعاً ہیں ہی نہیں۔ صرف آپ عام مسلمانوں سے بس اپیل کرتے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ اپیل انٹرنیشنل لیول پہ بھی چلی جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بہت سے ممالک سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں، لینی ایک نہ دینی دو، آپ کا جی چاہے کہ آپ اس ادارے کی مدد کریں، اور یہ نیکی کا سلسلہ ہمارا خیال ہے یہ نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھے۔ تو آج کل چار چیزیں ایسی ہیں جن جو چار پروجیکٹس چل رہے ہیں، ان میں سے تین زیادہ قابل توجہ۔ ایک تو پانی ہے، اور اس کے لیے ٹینکی بنانا ہے، کوئی 1.5 لاکھ گیلن کی ٹینکی بنا رہے ہیں، اور اس میں سے ٹینکی کا نچلا حصہ 35-40 ہزار گیلن کا، وہ اللہ کا شکر ہے کافی حد تک بن گیا ہے۔ اب اس کا چھت ڈالنا باقی ہے، پھر جو کالم نیچے سے اٹھے ہیں تہ سے اور اوپر تک جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد 22-23 فٹ اوپر پہنچ کے ان کالموں کی تہ سے بڑا بول بن جائے گا، بڑا پیالہ بنے گا، اور 1 لاکھ گیلن پانی تقریباً اس میں بھی آ جائے گا۔ اس سلسلے میں بہت بڑی قربانی دی ہے عاطف بھائی نے، کینیڈا میں ہوتے ہیں، اور تو عاطف بھائی کی اس قربانی کو 1000 مرتبہ سلام ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم نے ان سے قرضے کی درخواست کی تھی، انہوں نے لاہور میں اپنی جگہ بیچ کر، پلاٹ بیچ کر 1 کروڑ روپیہ بھجوایا، یہ لو نیکی کا کام کرو۔ اللہ انہیں اور برکتیں دے، اور ایسے بھی سیوں پلاٹ خدا ان کو ان کی اولاد کو۔ دوسرے فاروق صاحب ہیں دبئی میں، انہوں نے اپنے ایک دوست سے انہیں بھی بھیجا، خود بھی پیسہ انہوں نے کافی خرچ کیا، اور پانی کے پروجیکٹ میں ان دونوں کی بے پناہ قربانیوں سے۔ اور تیسرے عبداللہ صاحب ہیں امریکہ میں، وہ اب بھیجنا شروع ہو گئے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جو ہم نے پورے 76 میں پانی سپلائی کرنے کے لیے یہ ایسا منصوبہ شروع کیا ہوا ہے، جو انشاءاللہ اگر پورا بن گیا تو اللہ تعالی برکتوں سے نوازے، آئندہ کوئی 200 سال تک یہاں پانی پانی رہے گا انشاءاللہ۔ کسی غریب کو، کسی کو اس سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں، آؤ بلا کسی دغدغا اور بلا کسی اجرت اور پیسے کے، پانی بھرو اور جاؤ اور دعا۔ اب وہ پروجیکٹ رک رہا ہے، ایک اس کے لیے۔ دوسرے بھیا، بجلی کے بل پچھلی مرتبہ جو آئے ہیں وہ 19,84,000 کے تھے، وہ بل قرضہ لے کے ادا کر دیے گئے، لیکن ہم صاف نام لے کے کہتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے۔ ہمارے بڑے اچھے دوست عامر منیر صاحب جو اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور فاسٹ یونیورسٹی کے گنے مانے ہوئے اور بہت مشہور پروفیسر ہیں، اور وہ انورٹرز اور شمسی توانائی کا کام کرتے ہیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ سارا جتنا پروجیکٹ ہے نا، اس کو شمسی توانائی پہ، سولر سسٹم پہ لے جائیے، ورنہ اب بجلی کے بل ادا نہیں ہو سکتے۔ ہم نے سب سے پہلے تو وہ 19,84,000 قرض لے کے ادا کیے بجلی کے بل، واپڈا سے جان چھڑائی کے واپڈا والے میٹرز اتار کے لے جا رہے تھے، اور لائبریری میں 24 گھنٹے اس کی ضرورت پڑتی ہے، بجلی کے بغیر کیسے کام ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد عامر منیر صاحب کی دعوت دی، عامر منیر صاحب کا نمبر چاہیے ہو تو امریکہ میں ہی خالد جو کام کر رہے ہیں، خالد زہر، ان سے لے لیجئے، آپ ان سے بات کر لیجئے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ایک کلپ بنائیں اس سلسلے میں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور انہوں نے کام شروع کیا، اور انہوں نے 1 کروڑ کا مطالبہ کیا تھا کہ 1 کروڑ دو، میں پورے پروجیکٹ کو حت الوسا 5%, 10% زیرو پہ لے آؤں گا انشاءاللہ، اور انہوں نے کام شروع کیا۔ کام کے ایک حصے میں ہم عام طور پہ جنریٹرز چلانے کے لیے 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا ڈیزل ہر مہینے منگاتے تھے، اور آپ کو بھائی سمجھ کے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو غور سے سنیں، اللہ کا شکر ہے اگست میں انہوں نے کام کیا تھا، اب سپٹمبر میں کہاں 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ کا ڈیزل، اور کہاں صرف 14,000 کا ڈیزل اس مہینے ہمیں اس میں پورا ہو گیا، اللہ کا بہت احسان۔ اور عامر منیر صاحب بھی کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا مجھے شروع کرنے کے لیے بھی 40 لاکھ چاہیے، اور جب یہ بجلی کے متعلق ہم نے دوستوں کو بتایا تو لوگوں نے پیسے بھجوائے، اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر دے، انہوں نے یہاں روشنی کا بندوبست کیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ اس کا صلہ انہیں قبر میں بھی دے، اور قیامت کے دن اللہ نے کہا ہے کہ جو اندھیرا دن ہوگا اور اس میں لوگ نور کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے اللہ وہاں ان لوگوں کے اس تعاون کو قبول کر کے اس پر ظلمت دن میں خدا ان کو نور مہیا کرے، بہت کام انہوں نے کیا، اور وہ ہمیں جو پیسے موصول ہوئے 20 لاکھ روپے ہم نے انہیں دیا اور ان کا اپنا کام شروع کرے۔ تو عامر منیر صاحب نے اسی وقت اسی دن بلکہ اسی گھنٹے میں کام شروع کر دیا، مارکیٹ گئے، چیزیں خریدی اور الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی پیسے چاہیے۔ دوسرا پروجیکٹ یہ ہے تاکہ ہم جلد از جلد بجلی کے بلوں سے، ان چیزوں سے نجات پائیں، اور کسی طرح شمسی توانائی اب کے لیے بھی، اور پھر ہمیں یہ بھی سوچنا ہے، ہمیں تو زیادہ کم اور آپ کو زیادہ سوچنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادارہ چلتا رہے، کہ نیکسٹ ٹائم ان چیزوں کے لیے کتنی رقم ریزرو میں رکھنی چاہیے کہ کوئی پلیٹ خراب ہو جاتی ہے، کوئی انویٹر، جو بھی آپ اسے اصطلاح میں یوز کرتے ہیں، انورٹر، جو کوئی انورٹر خراب ہو جاتا ہے آخر اس کو کیسے چلانا ہے، اس کی بھی سوچنی چاہیے۔ تو پانی ایک، بجلی دو۔ تیسری چیز یا تیسرا پروجیکٹ جس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کا شکر ہے مسجد بنی اور 20-22 سال میں اب اتنی جمعہ میں لوگ آ جاتے ہیں کہ باہر جو مین مری روڈ ہے یہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ مری انتظامیہ نے بہت نرمی سے کئی بار آفیسرز نے بات کی اور ان کا کسی طرح آپ یہ مسجد کی توسیع کر دیں اور ایسے کر دیں کہ جمعے کے دن بھی ٹریفک نہ رکا کرے، کیونکہ کبھی کبھی وی آئی پیز ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایمرجنسی میں جو ایمرجنسی وین ہے میڈیکل کی وہ اس سے گزرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ایمبولینسز کے لیے، وی آئی پیز کی موومنٹ میں رکاوٹ نہ پیدا، ان سب چیزوں کے لیے یہ آپ کسی طرح مسجد وسیع کر دیں، مہربانی کر۔ تو اتنی مرتبہ انہوں نے کہا کہ شرم آئی، اور اللہ کے بھروسے پہ اب مسجد کی توسیع کا کام ہم کر رہے ہیں، اور 24,000 اسکوائر فٹ مسجد میں زیادہ کر رہے ہیں تاکہ رمضان کے آنے تک لوگوں کے لیے جگہ پیدا ہو جائے اور جمعہ بآسانی و بخوبی ادا کیا جا سکے۔ اس کے لیے سریا اور سیمنٹ کی چیزیں چاہیے۔ یہ تین پروجیکٹس ہیں جن کو ابھی ہم نے پھر شروع کرنا ہے، ایک طرح سے رکے ہوئے ہیں لیکن آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس مہنگائی اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے مختلف حصوں سے اگر آپ 30,000 US ڈالرز کا بندوبست کر دیں تو انشاءاللہ ہم اپنی پانی کی ٹینکی پہ چھت ڈال لیں اور اس کے پائپس نیچے مین روڈ تک لے آئیں گے انشاءاللہ، اور اسی میں کوشش کریں گے کہ عامر منیر صاحب کا انورٹرز کا جو پروجیکٹ ہے اور جو شمسی توانائی اور سولر سسٹم لگ رہا ہے اس پہ بھی تعاون ہو جائے، اور تیسرے مسجد کی توسیع ہو جائے، اور مسجد کے ساتھ اس سارے علاقے میں واش رومز نہیں ہیں، ہم نے کوئی 100 سے زیادہ واش رومز کا پلان بنایا ہوا ہے اور وہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اب اس کی دوسری چھت تیار ہے، ایک چھت ہو گئی، دوسری اور پھر تیسری چھت، دوسری چھت کے تلے یہ سارے واش رومز پورے ہو جائیں گے، اور تیسری کے تلے وضو کرنے کی بھیا 100-150 آدمی کے وضو کرنے کی جگہ بن جائے گی۔ ان تینوں کاموں کے لیے $30,000 American تقریباً یہ درکار ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہی نے کام کرنا ہے، آپ ہی نے پیسے دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسے کے بعد عالم اسباب میں مسلمانوں ہی کے 5-5, 10-10, 1-1 ڈالر کے کام آئے، نہ ہم کسی کا احسان لیں اور نہ کسی کی محبت اور خوف کی وجہ سے پیسے کی لالچ میں، عہدے کی لالچ میں ہم حق بات سے کہیں رک جائیں، یہ بھی نہ ہو۔ تو آپ تعاون کیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں یہ سب صحیح ہے اور آپ کو اطمینان ہے اپنے دل کی خوشی سے تعاون کیجئے، کوئی جبر نہیں، اکراہ نہیں، اور نہ چاہیں تو نہ سے اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق دیتا ہے یہ کام ہو جاتے ہیں۔ مصلحت خداوندی ہی پیش آتی ہے کہ کوئی چاہنے کے باوجود نہیں دے سکتا، کوئی گلہ نہیں، شکوا نہیں۔ لیکن آپ بے فکر رہیے، کوئی تنظیم نہیں ہے جس کے ہم ایجنٹ ہوں، کوئی ایسی پارٹی، کوئی بھی ایسا ملک میں ایجنسیز نہیں ہے جن کے بحاف پہ ہم بول رہے ہوں۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی کوئی رعایت ہو ہمارے ساتھ، کچھ بھی نہیں۔ عام مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر خدا قبول بھی کرے، اور اللہ اس کی تیسری نمبر پہ برکتوں کو دنیا میں بھی آپ کو دکھائے اور آخرت کا بھی ذخیرہ بنائے۔ بہت شکریہ۔